السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ہی جماعت ریپبلکن پارٹی کے بعض ارکان نے انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے ڈیموکریٹس کی جانب سے ایوان نمائندگان میں پیش کردہ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے. کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کو قرار دیا جا رہا ہے اور انہیں عہدے سے ہٹانے کے مطالبات میں بھی شدت آتی جا رہی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی نے ایوان نمائندگان میں صدر کے مواخذے کے لیے پیر کو ایک قرارداد پیش کی تھی جس پر آج بدھ کو ووٹنگ ہو رہی ہے. مذکورہ قرارداد پر ڈیموکریٹک پارٹی کے 218 ارکان نے دستخط کیے تھے جو 435 ارکان پر مشتمل ایوان میں سادہ اکثریت ہے. تاہم اب بعض ریپبلکن ارکان نے بھی صدر کے مواخذے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے. دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایوان نمائندگان میں اپنے مواخذے کی کارروائی کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے. صدر ٹرمپ نے منگل کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کیپیٹل ہل پر حملے کے دوران 5 افراد کی ہلاکت کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں. ان کے بقول ایوان نمائندگان میں جاری مواخذے کی کارروائی بڑے پیمانے پر غم و غصے کا باعث بن رہی ہے. یہ دوسرا موقع ہے کہ صدر ٹرمپ کی 4 سالہ مدت کے دوران ایوان نمائندگان میں صدر کے مواخذے کی کارروائی شروع ہوئی ہے. آخری مرتبہ سن 2019 کے آخر میں صدر پر اپنے حریف کے خلاف بیرون ملک سے مدد لینے کے الزام میں مواخذے کی کارروائی شروع ہوئی تھی اور ایوان نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا. تاہم سینٹ نے صدر کو فروری سن 2020 میں ان الزامات سے بری کر دیا تھا. لیکن اس بار صدر ٹرمپ کے خلاف ایوان نمائندگان میں 4 صفحات پر مشتمل قرارداد میں نائب صدر مائک پینس اور کابینہ کے اراکین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 25ویں ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو عہدے کے لیے نااہل قرار دیں اور انہیں صدارتی آفس سے بے دخل کر دیں. لیکن نائب صدر مائک پینس صدر کو عہدے سے ہٹانے کے حامی نہیں ہیں اور وہ ایسا کرنے سے انکار بھی کر چکے ہیں. منگل کو واشنگٹن میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اور محکمہ انصاف کے حکام نے انتباہ کیا ہے کہ 6 جنوری کو امریکی کانگریس کی عمارت پر حملہ کرنے والے چند ایسے افراد کے خلاف بغاوت اور سازش کے مقدمات دائر کیے جا سکتے ہیں جو انتہائی پرتشدد کارروائیوں کے مرتکب ہوئے. بغاوت کے الزامات کو حکومت کا تختہ الٹنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے جس کی پاداش میں 20 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے. نومنتخب امریکی صدر کی 20 جنوری کو حلف برداری کی تقریب کے دوران دوبارہ ہنگام آرائی کے خدشے کے پیش نظر امریکی فوجی قیادت نے فوجی اہلکاروں اور سروس ممبرز کو تحریری میمو جاری کیا ہے. تحریری میمو میں وضاحت کی گئی ہے کہ فوج آئینی اور جمہوری عمل میں کسی صورت مداخلت نہیں کرے گی. فوجی قیادت کا کہنا ہے کہ 6 جنوری کو کیپیٹل ہل میں جو کچھ ہوا وہ غیر جمہوری اور مجرمانہ فعل تھا. آزادی اظہار کسی کو تشدد کی اجازت نہیں دیتا. افغانستان میں امریکی سفارتخانے کے اعلی اہلکار روس ولسن کا کہنا ہے کہ وہ اور افغانستان میں قیام امن سے متعلق امریکہ کے خصوصی مصالحت کار ظلم خلیل زاد افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کی حمایت نہیں کرتے. انہوں نے متعدد ٹویٹس میں کہا ہے کہ ظلم خلیل زاد اور وہ خود افغانستان کے سرکردہ رہنماؤں سے ملاقاتوں میں مسلسل زور دیتے آئے ہیں کہ انہیں دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانے میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے توقع ظاہر کی کہ ان امن مذاکرات کے نتائج افغانستان کے عوام کی خواہشات کے مظہر ہوں گے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2400 افراد وبا سے متاثر ہوئے ہیں. 2340 افراد انتہائی نگہداشت میں ہیں جبکہ مجموعی طور پر 10,717 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 41 افراد ہلاک ہوئے جس کے بعد اموات کی تعداد 10,700 سے تجاوز کر گئی ہے. بھارت میں 16 جنوری سے COVID-19 کے ٹیکے لگانے یا ویکسین لگانے کے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے. حکومت پہلے ہی 2 ویکسین کے ہنگامی اور محدود استعمال کی اجازت دے چکی ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے کورونا وائرس کی دوسری خوراک کے طور پر روکی گئی ویکسین بھی ریلیز کر دی ہے تاکہ 65 سال سے اوپر کی عمر کے افراد یا ایسے لوگ جنہیں پہلے سے بیماریاں ہوں انہیں ویکسین دی جا سکے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری بار مواخذے کا سامنا ہے. امریکی ایوان نمائندگان میں ان کے خلاف آج بدھ کے روز مواخذے پر ووٹنگ کی منصوبہ بندی ہے. گزشتہ سال ان کے پہلے مواخذے پر ایوان میں کسی ریپبلکن نے ووٹ نہیں دیا تھا, لیکن آج بدھ کے روز کچھ ریپبلکن لیڈروں اور قانون سازوں نے پارٹی سے ہٹ کر ووٹنگ میں ڈیموکریٹس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ مواخذے کی باتوں سے امریکیوں میں زبردست اشتعال پایا جاتا ہے, جبکہ نائب صدر مائک پینس کہتے ہیں کہ ان کا 25th ترمیم استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ہی جماعت ریپبلکن پارٹی کے بعض مزید ارکان نے انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے ڈیموکریٹس کی جانب سے ایوان نمائندگان میں پیش کردہ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے. کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کو قرار دیا جا رہا ہے اور انہیں عہدے سے ہٹانے کے مطالبات میں بھی شدت آتی جا رہی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی نے ایوان نمائندگان میں صدر کے مواخذے کے لیے پیر کو ایک قرارداد پیش کی تھی جس پر آج بدھ کو ووٹنگ ہو رہی ہے. مذکورہ قرارداد پر ڈیموکریٹک پارٹی کے 218 ارکان نے دستخط کیے تھے, جو 435 ارکان پر مشتمل ایوان میں سادہ اکثریت ہے. تاہم اب بعض ریپبلکن ارکان نے بھی صدر کے مواخذے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے. ریپبلکن سینیٹر لیز چینی کا کہنا ہے کہ مواخذے کی کارروائی کے دوران وہ صدر کے خلاف ووٹ دیں گی. انہوں نے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک امریکی صدر کی جانب سے اپنے عہدے اور آئین سے حلف لینے کی اس سے بڑی خیانت کبھی نہیں ہوئی. ریپبلکن جماعت کے نیو یارک سے کانگریس مین جان کیٹکو اور ریاست الینوائے سے ایڈم کنزنگر نے کہا ہے کہ وہ صدر کے مواخذے کے لیے آنے والی قرارداد کے حق میں ووٹ دیں گے. دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایوان نمائندگان میں ان کے مواخذے کی کارروائی کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے. صدر ٹرمپ نے منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیپٹل ہل پر حملے کے دوران 5 افراد کی ہلاکت کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں. ان کے بقول ایوان نمائندگان میں جاری مواخذے کی کارروائی بڑے پیمانے پر غم و غصے کا باعث بن رہی ہے. یہ دوسرا موقع ہے کہ صدر ٹرمپ کی 4 سالہ مدت کے دوران ایوان نمائندگان میں صدر کے مواخذے کی کارروائی شروع ہوئی ہے. اس بار صدر ٹرمپ کے خلاف ایوان نمائندگان میں 4 صفحات پر مشتمل قرارداد میں نائب صدر مائک پینس اور کابینہ کے اراکین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 25th ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو عہدے کے لیے نااہل قرار دیں اور انہیں صدارتی آفس سے بے دخل کر دیں. دوسری جانب نائب صدر مائک پینس صدر کو عہدے سے ہٹانے کے حامی نہیں ہیں. وہ ایسا کرنے سے انکار بھی کر چکے ہیں. صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سامنے آنے والی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ قومی سلامتی, جمہوریت اور آئین کے لیے خطرے کا مظہر ہیں, اس لیے انہیں صدارتی آفس میں مزید قیام کی اجازت نہیں دی جا سکتی. قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ قانون کی حکمرانی اور گورننس سے مطابقت نہیں رکھتے. ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے بھی پیر کو اپنے ایک تحریری بیان میں کہا تھا کہ صدر ٹرمپ امریکہ, آئین اور امریکی عوام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں, جنہیں فوری طور پر عہدے سے ہٹا دینا چاہیے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اور محکمہ انصاف کے حکام نے منگل کے روز واشنگٹن میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران انتباہ کیا ہے کہ 6 جنوری کو امریکی کانگریس کی عمارت پر حملہ کرنے والے چند ایسے افراد کے خلاف بغاوت اور سازش کے مقدمات دائر کیے جا سکتے ہیں جو انتہائی پرتشدد کارروائیوں کے مرتکب ہوئے. بغاوت کے الزامات کو حکومت کا تختہ الٹنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے, جس کی پاداش میں 20 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ایف بی آئی کے واشنگٹن آفس کے معاون اسسٹنٹ سٹیون ڈی انٹوانو نے خبردار کیا کہ واشنگٹن سے چلے جانے والے حملہ آوروں تک ان کی رسائی ہے، جبکہ ایف بی آئی نے اس واقعے میں ملوث 160 کیس فائلز کھول رکھی ہیں۔ واشنگٹن میں یو ایس اٹرنی مائیکل شیرون نے کہا کہ وہ اس واقعے کی تحقیق کو عالمی سطح پر انسداد دہشت گردی کے کسی اہم آپریشن کی طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، اور اب تک اس ضمن میں 70 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں جن کی تعداد کئی سو ہو سکتی ہے۔ رائٹرز کے مطابق یہ کانفرنس امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں چھپنے والی رپورٹ کے چند گھنٹوں کے بعد کی گئی، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ ایف بی آئی کے ورجینیا آفس کے پاس ایک دن پہلے ہی واشنگٹن میں اس جنگ نما حملے کی واضح رپورٹ ہونے کے باوجود مناسب اقدامات نہیں کیے گئے، جبکہ ایف بی آئی اس نوعیت کی انٹیلیجنس معلومات موجود ہونے کے دعووں کو مسترد کرتی ہے۔ نومنتخب امریکی صدر کی 20 جنوری کو حلف برداری کی تقریب کے دوران دوبارہ ہنگامہ آرائی کے خدشات کے پیش نظر امریکی فوجی قیادت نے فوجی اہلکاروں اور سروس ارکان کو تحریری میمو جاری کیا ہے۔ تحریری یادداشت میں واضح کیا گیا ہے کہ فوج آئینی اور جمہوری عمل میں کسی صورت مداخلت نہیں کرے گی۔ فوجی قیادت نے یہ بھی کہا ہے کہ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر جو کچھ ہوا وہ غیر جمہوری اور مجرمانہ فعل تھا، آزادی اظہار کسی کو تشدد کی اجازت نہیں دیتا۔ امریکی فوج کے سروس ممبرس کو بھجوائے گئے اس میمو میں امریکی مسلح افواج کے تمام سربراہوں کے دستخط موجود ہیں۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن نومنتخب امریکی صدر ہیں اور وہ 20 جنوری کو صدارت کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری کو ہونے والے حملے کے بعد دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اس یادداشت کو اس یاد دہانی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس میں فوج پر واضح کیا گیا ہے کہ آئینی عمل میں کسی طور مداخلت نہیں کی جائے گی۔ یہ میمو ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب قانون نافذ کرنے والے ادارے امریکہ میں جمہوریت کی علامت سمجھے جانے والی کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل میں ہنگامہ آرائی کے دوران مجرمانہ سرگرمیوں اور اس میں موجود اور سابق فوجی اہلکاروں کے کردار کا تعین کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ میمو میں کہا گیا ہے کہ بطور سروس ممبر ہمیں قومی اقدار، نظریات اور اپنے ملک کے آئین کی حمایت اور دفاع کرنا ہے۔ 20 جنوری کو حلف برداری کی تقریب کے دوران کسی بدنظمی سے بچنے کے لیے نیشنل گارڈز کو دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ کی کوئنبیک یونیورسٹی کے ایک سروے کے مطابق تقریباً 3/4 امریکی ووٹر یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس کی عمارت پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کے بعد ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہے۔ ایک تازہ ترین قومی سطح کے عوامی رائے کے جائزے کے مطابق ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں ووٹر بل ترتیب 77% اور 76% کے تناسب سے کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے۔ اس جائزے کے مطابق 56% ووٹر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کیپٹل ہل پر ہونے والے واقعات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ 42% اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے۔ اس معاملے پر کہ انتخابات کے دوران وسیع پیمانے پر ووٹر فراڈ ہوا، امریکی ووٹر جماعتی وابستگیوں کے تحت سوچ رکھتے ہیں۔ 73% ریپبلکن صدر ٹرمپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ووٹر فراڈ ہوا، جبکہ 21% اس کے برعکس سوچتے ہیں۔ ڈیموکریٹس 93% کے تناسب سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، جبکہ صرف 5% کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ آزاد امیدوار 30 کے مقابلے میں 60% کے تناسب سے کہتے ہیں کہ انتخابات میں وسیع پیمانے پر ووٹنگ فراڈ نہیں ہوا۔ اس بات پر کہ کانگریس کی عمارت پر حملہ آور ہونے والے افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، 91% ووٹروں میں اتفاق رائے موجود ہے۔ 81% ووٹر اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ میں انتہا پسندی ایک بڑا مسئلہ ہے، جبکہ 12% ایسا نہیں سمجھتے۔ امریکہ کے اس سیاسی منظرنامے کے بعد آئیے اب آپ کو پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ رپورٹیں سنواتے ہیں۔ پاکستان، آذربائیجان اور ترک وزرائے خارجہ آج دوسرے سہ فریقی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جس میں تینوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ، باہمی تجارت بڑھانے کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ تینوں ملکوں کے درمیان سیاسی تعلقات کی تجدید کے ساتھ ساتھ تیل اور گیس، زراعت، ریلوے اور تعلیم کے شعبوں میں شراکت داری پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ عاصم علی رانا اسلام آباد سے۔
آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف آج پاکستان پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ پہلے سے موجود ترک وزیر خارجہ میولود چاوش اوغلو اور پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کریں گے۔ اس بارے میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کے قریبی برادرانہ تعلقات ہیں، جن کی بنیاد مشترکہ عقیدے، اقدار، ثقافت اور تاریخ پر ہے۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان 13 جنوری کو سہ فریقی اجلاس کے دوسرے دور کی میزبانی سر انجام دے گا، جس میں تینوں فریقین علاقائی و عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ فریقین مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں سہ فریقی تعاون کے فروغ کے مواقع تلاش کریں گے. یہ سہ فریقی مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب نکورا کاراباخ کے تنازع پر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والی جنگ میں ترکی اور پاکستان نے آذربائیجان کے موقف کی حمایت کی. تجزیہ کار نجم رفیق کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس معاملے پر غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا.
پاکستان کیونکہ ہمیشہ یہ کہتا آیا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی ایک بیلنسنگ رول کے حوالے سے بربود کی گئی ہے, اور اس حوالے سے جو یہ میٹنگ ہے, میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے ایک بیلنس نظر نہیں آ رہا جو پاکستان فارن پالیسی وضاحت کرتی ہے. جس کی
آذربائیجان کے کسی بھی وزیر خارجہ کا 10 سال بعد ہونے والا یہ دورہ اہم ہے, جس میں دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس کھولنے کے حوالے سے معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی. پاکستان اور آذربائیجان دو طرفہ تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. تجزیہ کار نجم رفیق کہتے ہیں کہ پاکستان آذربائیجان کو سی پیک میں شامل کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ ایک ایسا خواب ہے جس کی مستقبل قریب میں تعبیر ممکن نہیں.
سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑی سی ایک خواہش بنا دی گئی ہے. ابھی سی پیک جو ہے وہ سنگ جینگ سے لے کے گوادر تک مکمل نہیں ہوئی, تو اس کا آذربائیجان اور کیسپین تک پہنچنا جو ہے وہ تو میرا خیال ہے ایک خواب ہی فی الحال ہے.
دوسری جانب ترک وزیر خارجہ میولت چاوش اوغلو کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی, جس میں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ اور اسلامو فوبیا سمیت اہم معاملات پر بات چیت کی گئی. آسم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے حکام کا کہنا ہے کہ دسمبر میں ملکی برآمدات 2.35 ارب ڈالر رہیں, جو کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 18.3% اضافہ ہے. کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باوجود پاکستان کی برآمدات میں اضافے کا رجحان گزشتہ 5 ماہ سے برقرار ہے. برآمد کنندگان اور صنعت کار کہتے ہیں کہ ان کے پاس آئندہ 6 ماہ کے برآمدی آرڈرز موجود ہیں, اور اضافی آرڈرز کے حصول کے لیے وہ اپنی استعداد اور گنجائش میں اضافہ کر رہے ہیں. معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ برآمدات میں خا اضافہ پاکستان کو مالی مشکلات سے نکلنے میں آسانی پیدا کرے گا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان.
وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق دعود نے برآمدات میں اضافے کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا کہ دسمبر 2019 میں برآمدات 1.99 ارب ڈالر تھی, جس کی نسبت گزشتہ ماہ برآمدات میں 364 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں پاکستان کی برآمدات 4.9% اضافے کے ساتھ 12.1 ارب ڈالر رہی ہیں. یاد رہے کہ گزشتہ سال جون میں پاکستان کی برآمدات میں 6% کمی ہوئی تھی, تاہم جولائی سے ملکی برآمدات میں اضافے کا رجحان برقرار ہے. اگست میں عالمی تجارتی تنظیم انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر نے عالمی بینک کے اشتراک سے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ کرونا وبا کے باوجود پاکستان اپنے تجارتی شعبے میں اصلاحات لا کر آئندہ 3 سال کے دوران برآمدات میں 12 ارب ڈالر اضافہ کر سکتا ہے. صنعت کار اور برآمد کنندگان خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی برآمدات میں یہ اضافہ آئندہ 6 ماہ تک جاری رہنے کی توقع ہے. اوورسیز چیمبر آف کامرس کے سیکرٹری جنرل عبدالعلیم کہتے ہیں کہ پاکستان کی برآمدات میں اضافے کا رجحان کرونا وائرس کی صورتحال میں حکومت کے بہتر اقدامات کے باعث ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے سبب بہت سے ممالک اپنے برآمدی آرڈرز مکمل نہیں کر پا رہے, اور چین اور بھارت کے درآمدی آرڈرز پاکستان کو حاصل ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں پیداواری لاگت بھی کم ہوئی ہے. عبدالعلیم کہتے ہیں کہ برآمدات میں اضافہ معیشت کے تمام مسائل کو حل نہیں کر سکتا, البتہ ادائیگیوں کا توازن بہتر ہونے کے سبب مالی خسارے کو بہتر انداز میں حل کرنے میں مدد ملے گی.
تو یہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ہمارے لیے تو, لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کتنا ہیلپ کرے گا, یہ کافی حد تک ہیلپ کرے گا. اور دوسرے دیکھیں, پاکستان کی اکانومی ڈسپائٹ آل دا ٹربلز صرف 0.4% شرنک ہوئی ہے لاسٹ ایئر, ہے نا. اس سال انشاءاللہ پازیٹیو جائے گی, 1-2% کے قریب ضرور جائے گی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سارے ریجن میں جو ہے اکانومی جو ہے وہ 10% یا اس سے اوپر گئی ہیں, ڈیفیسٹ میں گئی ہیں. تو آئی تھنک حالات تو بہتر ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے سارے مسائل بالکل الگ ہیں ابھی اور باقی ہے.
دسمبر میں پاکستان کی امریکہ کو برآمدات میں 27% اضافے کے ساتھ 425 ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں, جبکہ اسی عرصے میں برطانیہ کے ساتھ برآمدات میں 47% اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے مرکزی بینک نے ملکی معیشت کی کیفیت پر رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کی حالیہ جاری کردہ رپورٹ میں کہا کہ جولائی سے ستمبر 2020 کے دوران معیشت میں بعض حوصلہ افزا علامات پائی گئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک میں معاشی سرگرمیوں کی بحالی، زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت نظر آئی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے گزشتہ ہفتے جاری کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ملک میں کرونا وبا کی پہلی لہر کے دوران ملک میں شدید غذائی عدم تحفظ 3% سے بڑھ کر 10% تک پہنچ گیا، جبکہ معتدل غذائی قلت بھی 13 سے بڑھ کر 30% ہو گئی۔ تاہم 60% افراد کو کرونا وبا کے عرصے کے دوران غذائی تحفظ برقرار رہا۔ زرعی ملک ہونے اور اپنی ضرورت سے زائد خوراک پیدا کرنے کے باوجود پاکستان میں غذائی عدم تحفظ ایک اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ شدید معاشی صورتحال میں لوگ غذائیت سے بھرپور اشیاء پر کم خرچ کرتے ہیں، جس سے غذائیت کی کمی کا مسئلہ مزید گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات کو بھی آنا ہوگا۔ تفصیل کے لیے کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
گزشتہ ہفتے پاکستان کے وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک میں کرونا وبا کی پہلی لہر کے دوران 2,73,00,000 افراد براہ راست متاثر ہوئے اور انہیں اپنے روزگار سے ہاتھ دھونے پڑے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ملک میں شدید غذائی عدم تحفظ کرونا وبا کے دوران 3% سے بڑھ کر 10% پر پہنچ گیا، جبکہ معتدل غذائی قلت بھی 13 سے بڑھ کر 30% ہو گئی۔ اسی طرح 60% افراد کو کرونا وبا کے عرصے کے دوران غذائی تحفظ برقرار رہا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ملک کے دیہی علاقوں کی نسبت شہری علاقوں میں شدید غذائی عدم تحفظ پایا گیا، جبکہ معتدل غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنے والوں میں بھی 33% شہری آبادی اور دیہی آبادی کی شرح 30% رہی۔ صوبوں کے موازنے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سندھ میں 52% گھرانوں نے کرونا وبا کے دوران شدید یا معتدل غذائی عدم تحفظ کا سامنا کیا۔ اسی طرح پنجاب اور بلوچستان میں یہ شرح 39% رہی، جبکہ خیبر پختونخوا کے 13% گھرانوں کو شدید قسم کی غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ پاکستان اپنی ضروریات سے زیادہ خوراک پیدا کرنے والا ملک ہے اور دنیا میں گندم پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غذائی عدم تحفظ پاکستان کا بڑا مسئلہ رہا ہے، جہاں خواتین اور بچے غذائی قلت کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ آخر یونیورسٹی کراچی میں ایسوسیٹ ڈین آف ریسرچ ڈاکٹر اسد علی کا کہنا ہے کہ غذائی عدم تحفظ کا براہ راست تعلق غربت سے ہوتا ہے، جبکہ غذائی عدم تحفظ پائے جانے کی ہر علاقے میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شہری علاقوں اور پھر دیہی علاقوں میں موجود گھرانوں کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس سے نمٹنے کے لیے دونوں جگہوں پر حل بھی مختلف۔
اربن ہاؤس ہولڈ ہیز ڈفرنٹ کائنڈ آف چیلنجز، پرابلمز اینڈ سولوشنز، ٹھیک ہے۔ رورل ہاؤس ہولڈ ہیز ڈفرنٹ کائنڈ آف چیلنجز اینڈ پرابلم۔ گاؤں میں تو پھر بھی وہ شیئر ہو کے کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے تھے اور ان کا روٹی روٹی چلتی رہتی تھی۔ یہاں پر تو آپ بالکل ہی جو صبح ڈیلی ویجرز کے ہیں، آپ جو صبح آتے ہیں وہ آپ کی بیگم بچے کھاتے ہیں، اور اب آپ کے پاس وہ ہے نہیں، ایسے کوئی تھے نہیں آپ کے پاس بیچنے کے، تو آپ ایکسٹریم پاورٹی میں چلے گئے۔
سروے کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں تقریباً 13% ایسی افرادی قوت تھی جسے کرونا وبا کے دوران روزگار سے محروم ہونا پڑا، اور اس دوران ان میں سے 54% نے اپنے غیر غذائی اخراجات کم کر دیے، جبکہ ان میں سے 50% نے اپنے غذائی اخراجات کو بھی کم کرنا پڑا۔ ایسوسیٹ ڈین آف ریسرچ آغا خان یونیورسٹی کے مطابق جب بھی ایسے معاشی یا غذائی بحران سامنے آتے ہیں تو لوگ عام طور پر اپنے اہم ترین کھانے پر سمجھوتا نہیں کرتے، بلکہ غذائیت فراہم کرنے والی غیر اہم غذائی اشیاء پر کم خرچ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسد کا کہنا ہے کہ ایسے مشکل حالات میں سب سے زیادہ غذائی معیار ہی متاثر ہوتا ہے، اور یہی فکر مندی کی بات۔
یہ ایک گلوبل فینومینا ہے جو ہوتا ہے جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں نا کہیں کے۔ سٹیپل فوڈ تو بالکل جب قحط پڑ جائے نا تب لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ڈائٹ کوالٹی گوز ڈاؤن، اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر کائنڈ آف ان سم پاپولیشن دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر وریڈ اباؤٹ۔
ادارہ شماریات کی 2015-16 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 25% افراد خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور کرونا وبا کے منفی معاشی اثرات سے بڑی تعداد میں مزید گھرانوں کو خط غربت سے نیچے دھکیلنے پر مجبور کیا۔ سروے رپورٹ کے مطابق اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آبادی کے کس قدر بڑے حصے کو معاشی اور اقتصادی سرگرمیاں ماند پڑنے کے اثرات سے متاثر ہونا پڑا، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو بڑی تعداد میں بے روزگاری اور غربت کئی گنا بڑھنے کے خدشات ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کی عدالتیں انتہا پسند تنظیموں کے خلاف قائم مقدمات کا ان دنوں تیزی سے فیصلہ سنا رہی ہیں، جس کے بعد یہ گفتگو زور پکڑتی جا رہی ہے کہ پاکستان انتہا پسند تنظیموں سے جڑے افراد کے خلاف تیزی سے مقدمات کی سماعت کیسے کر رہا ہے، کیا انہیں انصاف کا پورا حق دیا بھی جاتا ہے۔ مبصرین کے مطابق پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنا چاہتا ہے، اسی لیے تیزی سے کارروائی جاری ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق انسداد دہشت گردی کی دفعات کسی بھی کیس کی جلد از جلد سماعت کی اجازت دیتی ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ان دنوں جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید، تنظیم سے جڑے دیگر افراد یحییٰ مجاہد، عبد الرحمان مکی اور دیگر کے خلاف تیزی سے مقدمات کی سماعتیں کر رہی ہیں اور انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے لشکر طیبہ کے اہم رہنما اور ممبئی حملہ کے مبینہ ملزم زکی الرحمان لکھوی کے خلاف قائم مقدمے میں 7 دنوں میں کیس کی سماعت مکمل کر کے سزا سنائی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید سمیت جماعت کے دیگر افراد کے خلاف مجموعی طور پر 41 مقدمے بنائے گئے تھے۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پولیٹیکل سائنس کے استاد اور تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس سمجھتے ہیں کہ گزشتہ چند عرصے سے انتہا پسند تنظیموں کے خلاف تیزی سے کاروائیاں ہو رہی ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان پر کافی عرصے سے جو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اور عالمی برادری کا جو دباؤ ہے، اس پر حکومت سوچتی ہے کہ اس سے کیسے نکلا جائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے رسول بخش رئیس نے کہا کہ پاکستان اور خاص طور پر عمران خان کی حکومت امریکہ، مغرب اور دوست ممالک کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ دہشت گردی میں ملوث تنظیموں کو ختم کرنے میں وہ سنجیدہ ہیں۔
عدالتیں تو اپنے رفتار سے فیصلہ کرتی ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت ان کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ فوجی طور پر فیصلہ کریں، لیکن ان کی تو اپنی رفتار ہے، اپنا انداز ہے۔ لیکن جہاں تک کہ حکومت کی طرف سے پروسیکیوشن اور گواہ اور ایویڈنس پیش کرنا ہے، اس میں گورنمنٹ کوئی کسی تعامل سے کام نہیں لے رہی۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار احمد ولید کی رائے میں ایف اے ٹی ایف کی جو شرائط ہیں، ان میں سے بیشتر پاکستان نے پوری کر دی ہیں، چند ایک ہی باقی رہ گئی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے احمد ولید نے کہا کہ ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان نے اب ایسی تمام تنظیموں کے خلاف کاروائیاں شروع کی ہیں جن پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کا شبہ تھا، جبکہ ماضی میں پاکستان ایسی تنظیموں کے خلاف کاروائیاں کرنے سے کتراتا رہا ہے۔
زیادہ تر جو تنظیمیں تھیں، سب سے بڑی تو جماعت الدعویٰ تھی۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا۔ کچھ تنظیمیں ایسی ہو سکتی ہیں جو پاکستان کی جو حکومت ہے یا پاکستان کی جو فوج ہے، اس کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف ہو جائیں، لیکن فی الحال کوئی ایسا ریئیکشن دیکھنے میں نہیں آیا۔
ماہر قانون اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی کہتے ہیں کہ کسی بھی کیس میں تیزی سے انصاف کا حصول ملزم کا حق ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں سالوں سے کیسز پڑے رہتے ہیں اور انہیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عابد ساقی نے کہا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں یہ بات شامل ہے کہ کیس کو جلد از جلد نپٹایا جائے اور اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے۔
موجود ہے اور اس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا، سیپریٹ کورٹس بنائی گئی تھی تاکہ یہ انڈیپینڈنٹلی تحریر سے ان کیسز کو۔
ایف اے ٹی ایف کے تقاضوں کے مطابق پاکستان نے کلدم تنظیموں کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں اور ان تنظیموں سے وابستہ کئی سرکردہ افراد کے خلاف بھی سخت کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو جون 2018 میں گرے لسٹ میں شامل کیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے کہا ہے کہ قبائلی اضلاع میں پولیس فورسز کی تعیناتی کا عمل تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور اب ان علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے کی تمام تر ذمہ داریاں پولیس فورسز کے پاس ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امن و امان قائم رکھنے کے تمام تر اختیارات بھی پولیس فورسز کے پاس ہیں، تاہم پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ اور ریٹائرڈ انسپیکٹر جنرل پولیس سید اختر علی شاہ نے انسپیکٹر جنرل پولیس کے اس موقف سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ صرف قبائلی علاقوں بلکہ صوبے بھر میں زیادہ تر اختیارات فوج اور فرنٹیئر کور کے پاس ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیتی ہوئی کہا ہے کہ اس سے نہ صرف ملک بھر کے امن و امان کی صورتحال پر مثبت اثرات پڑیں گے بلکہ اس سے قبائلی اضلاع کے عوام کو بنیادی انسانی آئینی اور قانونی حقوق میسر ہوں گے. پشاور پریس کلب میں صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے کہا،
اور اس فاٹا ماجہ کے سکسیس اسٹوری سے نہ صرف ریسٹ آف دا کے پی پر اثر پڑے گا، ماندہ پاکستان پہ اثر پڑے گا اور باقی ریجن پر بھی اثر پڑے گا انشاءاللہ، اور پازیٹیو اثر پڑے گا اور لا اینڈ آرڈر میں بڑی تبدیلی آئے گی، مثبت تبدیلی آئے گی اور لوگ سکھ کا سانس لیں گے انشاءاللہ.
قبائلی اضلاع میں پولیس فورسز کی تعیناتی کے بارے میں ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا کہنا ہے،
ریکروٹمنٹ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، ابتدا کو کہا ہوا ہے لیکن وہ فیزز میں چل رہا ہے. میں نے جیسے بتایا کہ باجوڑ میں کمپلیٹ ہو گیا ہے پروسیس، ابھی انٹرویو ہونا ہے، باقی علاقوں میں ہونا ہے نئی ریکروٹمنٹ کا.
انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار تمام تر قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والی تقریباً 7,000 خواتین نے پولیس فورس میں بھرتی ہونے کے لیے درخواستیں جمع کر دی ہے.
7,000 بچوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان ایم ڈیز میں، یہ دس از ویری گڈ نیوز، بڑی خوش آئندہ بات ہے.
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا کہنا تھا کہ سوات میں فوجی کاروائی کے نتیجے میں عسکریت پسند افغانستان فرار ہو گئے تھے، تاہم ان لوگوں کا یہاں کے رشتے داروں کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے آنا جانا جاری رہتا تھا، جس کے نتیجے میں سوات سمیت دیگر علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے تھے. پولیس فورس کی تعیناتی کے بعد ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار جنوبی وزیرستان میں غیرت کے نام پر دو خواتین کے قتل میں ملوث افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں. پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی محسن داؤڑ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں انسپکٹر جنرل پولیس کے موقف سے اختلاف کرتے ہوئے کہا،
یہ بات درست اس لیے نہیں ہے کہ بھی دہشت گردی کے واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں اور پولیس کے پاس نہ کوئی اکوپمنٹ ہے، نہ کوئی ان کے پاس کیپیسٹی ہے اور نہ ان کا کوئی اختیار. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو دہشت گردی کتنے واقعات ہوئے ہیں، کتنے واقعات میں انہوں نے لوگوں کو پکڑا ہے اور کتنے واقعات انہوں نے ٹریس.
ریٹائرڈ انسپکٹر جنرل پولیس اور سابق صوبائی سیکرٹری داخلہ سید اختر علی شاہ کا کہنا ہے کہ سرکاری دستاویزات اور قانونی عمل کے تحت انسپکٹر جنرل پولیس کے موقف کی حمایت کی جا سکتی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے.
جہاں تک قانونی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، آئین اور پولیس آرڈر اور کرمنل پروسیجر اور یہ تمام فوجداری جتنے ضابطے ہیں، تو کتابی حوالے سے تو آئی جی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ واریاں ان کی بنتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ نقطہ بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ان علاقوں میں، نہ صرف ان علاقوں میں بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں فوج اور فرنٹیئر کور ان ایڈ آف سول پاور وہاں پر ہے.
قبائلی علاقوں میں برطانوی دور سے امن و امان قائم رکھنے کے لیے خاصدار اور لیویز فورسز کا ایک نظام قائم تھا. انضمام کے بعد خاصدار اور لیویز فورسز کے لگ بھگ 28,000 اہلکاروں کو پولیس فورسز کا حصہ بنا دیا گیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
بھارت میں 16 جنوری سے کووڈ 19 کے ٹیکے لگنے یا ویکسین لگانے کے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے. اسے ٹیکے لگانے کی دنیا کی سب سے بڑی مہم کہہ رہے ہیں. حکومت پہلے ہی دو ویکسین کے ہنگامی اور محدود استعمال کی اجازت دے چکی ہے. پہلی آکسفورڈ کی کووی شیلڈ ہے جسے پونے میں واقع سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے تیار کیا، جبکہ دوسری کو ویکسین ہے جسے حیدرآباد میں واقع بھارت بایو ٹیک نے تیار کیا. کو ویکسین مکمل طور پر دیسی یا ہندوستانی ہے. مذکورہ دونوں کمپنیوں نے ملک کی مختلف ریاستوں میں ویکسین بھیجنا شروع کر دی ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
حکومت کے اعلان کے مطابق ویکسین لگانے کی اس مہم کے تحت سب سے پہلے صحت عامہ کے 1 کروڑ کارکنوں اور 2 کروڑ فرنٹ لائن ورکرز یعنی غیر طبی عملے کو ٹیکے لگائے جائیں گے. اس کے بعد 50 سال سے اوپر کے لوگوں کو اور پھر 50 سال سے کم عمر کے ان لوگوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے جو ذیابیطس یا ایسی ہی دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جن کو کورونا وائرس کا زیادہ خطرہ ہے. ویکسین کی 2 خوراک دی جائے گی. پہلی خوراک کے 28 روز بعد دوسری خوراک دی جائے گی. سیرم انسٹیٹیوٹ نے منگل کے روز 56.72 لاکھ ڈوزز ملک کے 13 شہروں میں سپلائی کیے، جبکہ بایو ٹیک نے بدھ کے روز کو ویکسین کی پہلی کھیپ 10 شہروں کو روانہ کی. سیرم انسٹیٹیوٹ پہلی 100 ملین خوراک کے لیے 200 روپے فی خوراک کی شرح سے حکومت کو ویکسین دے رہا ہے. کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ادار پونا والا کے مطابق پرائیویٹ اسپتالوں کو 1,000 روپے میں ویکسین دی جائے گی. وزارت صحت کے سیکرٹری راجیش بھوشن نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ٹیکے لگانے کی مہم کو انجام دینے کے لیے لاکھوں افراد کو ٹریننگ دی گئی ہے.
2360 मास्टर ट्रेनर जो सभी राज्यों में हैं उनको ट्रेन किया गया है। इन 2360 मास्टर ट्रेनर्स ने 61,000 प्रोग्राम मैनेजर्स को ट्रेन किया है, 2,00,000 वैक्सीनेटर्स को ट्रेन किया है और 3,70,000 अदर वैक्सीनेशन टीम मेंबर्स को प्रशिक्षित किया है।
सफदरजंग अस्पताल से वाबस्ता डॉक्टर अनूप कुमार ने मीडिया को बताया कि वैक्सीन लेने के बाद उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं।
वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा सा पेन हो सकता है इंजेक्शन साइट पर, हल्का सा बॉडी एक हो सकता है, मसल एक हो सकता है और अगर किसी को एलर्जी की हिस्ट्री है तो उसको थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन वो कि less than 1% है, 1,00,000 में 1 के चांस है कि वो हो सकता है।
अवामी सेहत आम्मा के एक माहिर डॉक्टर सतीश ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में बताया कि वैक्सीन लगाने के प्रोग्राम में कई चैलेंजेस हैं।
वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसमें सारे हेल्थ केयर वर्कर्स और एल्डरली पॉपुलेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। चैलेंजेस तो यही है कि हमारा अगर हमें सभी को मतलब कोरोना को खत्म करना है तो हमें सभी को वैक्सीनेट करना होगा, तो संख्या के लिए बहुत ज्यादा है और वैक्सीन अवेलेबिलिटी लिमिटेड है।
उन्होंने ये भी कहा कि 18 साल से कम उम्र की आबादी को ज्यादा खतरा नहीं है, इसलिए उसे छोड़ा जा सकता है। डॉक्टर सतीश के मुताबिक टीके लगाने का पहला मरहला 3 माह में मुकम्मल हो सकता है, जबकि जरूरतमंद आबादी को टीके लगाने में कम अज कम 1 साल लगेगा। वजारत सेहत के मुताबिक वैक्सीन को कम दर्जे हरारत वाले मकाम पर रखना होगा। इसके लिए मुल्क में 29,000 कोल्ड चेन प्वाइंट्स, 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 40,000 आइस लाइन फ्रीजर और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स का इंतजाम किया गया है। याद रहे कि हुकूमत ने जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी थी तो अपोजिशन के मुतअद्दिद रहनुमाओं और माहिरीन की जानिब से इस पर तहफुजात का इजहार किया गया था, लेकिन हुकूमत ने उन तहफुजात को मुस्तरद कर दिया। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अफगानिस्तान में अमरीकी सिफारतखाने के आला एहलकार रॉस विल्सन का कहना है कि वो और अफगानिस्तान में क्याम अमन से मुतालिक अमरीका के खसूसी मसालहतकार जलमे खलीलजाद अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क्याम की हिमायत नहीं करते। उन्होंने मुतअद्दिद ट्वीट्स में लिखा कि जलमे खलीलजाद और वो खुद अफगानिस्तान के सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकातों में मुसलसल जोर देते आए हैं कि उन्हें दोहा में होने वाले अमन मुजाकरात को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने में किरदार अदा करने की जरूरत है। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि इन अमन मुजाकरात के नतायज अफगानिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात का मजर होंगे। उन्होंने अपने ट्वीट्स में इस बात का इरादा किया कि अमरीका अफगानिस्तान में जारी तनाजे के सियासी हल के अजम पर कायम है, जिसमें इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अफगानिस्तान एक आजाद, खुद मुख्तार, मुत्तहिद और जमहूरी मुल्क रहेगा जहां अंदरून मुल्क अमन कायम होगा और जो हमसाया मुल्कों के साथ भी पुरअमन तौर पर काम करता रहेगा। रॉस विल्सन का यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जलमे खलीलजाद ने अफगानिस्तान के सरकर्दा रहनुमाओं और सियासतदानों के साथ अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी निजाम के बारे में तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और उनकी हुकूमत के आला अहलकारों ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क्याम की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। अफगानिस्तान में दूसरे नायब सदर सरवर दानिश ने काबुल में एक मजमे से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में किसी अबूरी हुकूमत के क्याम की गुंजाइश मौजूद नहीं। अक्वामे मुत्तहिदा की इंसान दोस्त इदारों और उनकी साथी तंजीमों ने इस साल 1,60,00,000 अफगान अफराद के लिए $1,30,00,00,000 की इमदाद की अपील की है। अफगानिस्तान गैर महफूज लोगों को कई अशरों से जारी जंग, कुदरती आफात और COVID-19 के पैदा करदा समाजी और माली मसाइल ने आ घेरा है और अब उन्हें जिंदा रहने के लिए मदद की जरूरत है। असद नजीर की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डेजार्क के मुताबिक 5 साल की उम्र के हर 2 में से 1 अफगान बच्चे को खुराक के शदीद मसाइल का सामना है। लोगों के लिए रोजगार के मौक खत्म होने से ऐसे लोगों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है जिन्हें खुराक दस्तियाब नहीं है। यहाँ तक कि इस बरस अफगानिस्तान की निसफ आबादी को इंसान दोस्ती के तहत दी गई इमदाद की जरूरत होगी। इंसान दोस्ती के तहत दी गई इमदाद के बंदोबस्त में तआवुन करने वाले इदारे OCHO का कहना है कि तकरीबन 1,84,00,000 लोगों को इमदाद की ज़रूरत है। कोरोना वायरस की आलमी वबा से इस तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इमदादी इदारे की मुआविन आला प्रोथी रामा स्वामी कहती हैं कि ये लोग अगरचे मुश्किलात झेल लेते हैं लेकिन इस वक्त वो शदीद परेशान हैं। کئی لوگ زندہ رہنے کے لیے قرضے لیتے ہیں جبکہ دوسرے اپنے بچوں کو محنت مزدوری پر بھیجنے کے لیے مجبور ہیں اور کچھ لوگ اپنی نوجوان لڑکیوں کی قبل از وقت شادی کر دیتے ہیں۔ ان حالات میں امداد نہ ملنے سے 1,60,00,000 افراد کو بہت گمبھیر نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سال حالات میں مزید بگاڑ پیدا ہونے کی وجوہات میں 2020 میں کرونا وائرس کے بحران پر توجہ اور فنڈز کی کمیابی شامل ہیں۔ راماسوامی کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اب دیگر گوحالات سے تنگ آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی سیاسی سطح پر بین الافغان مذاکرات کے آغاز نے امید کی کرن پیدا کی ہے۔ ایسے میں لوگ مصائب کا خاتمہ اور امن کا قیام چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو مستقل جنگ بندی کی ضرورت ہے تاکہ پرتشدد واقعات میں کمی آئے اور دشوار گزار علاقوں سمیت ملک کے تمام حصوں میں لوگوں کو امداد پہنچائی جا سکے۔ اسد عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے خبردار کیا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والی دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے ایران کو اپنی نئی آماج گاہ بنایا ہے، جہاں بظاہر وہ امریکہ کی فوجی طاقت سے خود کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مائک پومپیو نے واشنگٹن کے نیشنل پریس کلب میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے القاعدہ کو اپنے ملک میں پناہ دے رکھی ہے، جہاں اسے فنڈ اکٹھا کرنے اور دنیا بھر میں اپنے ارکان سے رابطے کرنے کی کھلی آزادی حاصل ہے، اور جہاں سے وہ اپنی کاروائیاں اسی انداز میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو وہ دو دہائیاں قبل افغانستان یا پاکستان سے کرتی رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی پشت پناہی کے باعث القاعدہ کی قیادت ایران میں اکٹھی ہو گئی اور جو ایران دہشت گردی کا نیا صدر مقام بن گیا۔ ادھر امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے کہا کہ القاعدہ امریکہ کی طرف سے مسلسل دباؤ کے باعث امریکہ کے خلاف کوئی بڑی دہشت گرد کاروائی کرنے کے اہل نہیں۔ تاہم وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ القاعدہ ایران کی پشت پناہی کے باعث پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں القاعدہ کی قیادت کو آزادانہ نقل و حرکت کی آزادی حاصل ہے اور ایران کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی وزارت اور ایران کے انقلابی گارڈز اسے مکمل تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ پومپیو نے تصدیق کی کہ القاعدہ کے دوسرے اہم ترین لیڈر ابو محمد المصری کو اس کی بیٹی سمیت گزشتہ اگست میں تہران میں ہلاک کر دیا گیا۔ امریکہ کے خفیہ اداروں کا کہنا تھا کہ عبداللہ احمد عبداللہ کے نام سے منسوب ابو محمد المصری 2015 سے ایران میں مقیم تھا، جب ایک ایرانی سفارتکار کے بدلے اسے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ رہا کیا گیا۔ امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ القاعدہ کے دیگر سرکردہ لیڈر بدستور ایران میں مقیم ہیں، جن میں سیف العادل بھی شامل ہے جو اب المصری کا منصب سنبھالے ہوئے ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ایک ٹویٹ میں امریکی وزیر خارجہ کے دعوے کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ امریکہ میں لگ بھگ 70 برس کے بعد کسی خاتون قیدی کو بدھ کے روز مہلک انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی۔ ان خاتون نے 2004 میں ریاست مزوری میں ایک حاملہ خاتون کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ 52 سالہ لیزا مونٹگومری کو امریکی وقت کے مطابق منگل اور بدھ کی درمیانی شب ریاست انڈیانا کی جیل میں سزائے موت دی گئی۔ امریکی محکمہ انصاف نے گزشتہ سال جولائی میں وفاقی حکومت کی جانب سے سزائے موت پر 17 برس بعد دوبارہ عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ لیزا مونٹگومری کی سزائے موت پر عمل درآمد کئی روز سے جاری قانونی جنگ کے بعد ہوا، جب آخری وقت میں سپریم کورٹ نے سزائے موت پر عمل درآمد کی اجازت دے دی۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بائیڈن وفاقی سطح پر سزائے موت دینے پر دوبارہ پابندی عائد کر دیں گے۔ عرب، پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2400 افراد وبا سے متاثر ہوئے۔ 2340 افراد انتہائی نگہداشت میں ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 10,717 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 41 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اموات 10,700 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ کرونا وائرس کے بارے میں مزید تفصیلات سادیا زیبرانجا کی رپورٹ میں۔
بھارت کی حکومت نے مختلف شہروں کو کرونا کے انسداد کی ویکسین کی ترسیل شروع کر دی ہے۔ خبر سائے ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی تیار کی گئی ویکسین کی ترسیل کا آغاز منگل کو پونے شہر سے کیا گیا۔ سیرم انسٹیٹیوٹ کی تیار کردہ ویکسین کو مخصوص درجہ حرارت والے ٹرکوں کے ذریعے ہوائی اڈوں تک پہنچایا جا رہا ہے، بعد ازاں ان کو نجی طیاروں کے ذریعے شہروں کو فراہم کیا جائے گا۔ سول ایویشن کے وزیر ہردیپ سنگھ نے ویکسین کے مقررہ مقامات تک پہنچانے کے عمل کو اہم ترین مشن قرار دیا ہے۔ چین نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث لاک ڈاؤن کو مزید وسعت دی ہے اور مزید شہروں میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق حکام نے دارالحکومت بیجنگ کے قریب واقع شہر گوان کے رہنے والوں کے لیے احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ 1 ہفتے تک گھروں میں رہیں۔ احکامات کا اطلاق منگل سے ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح کے احکامات ووہان کے شہریوں کو بھی گزشتہ برس دیے گئے تھے۔ صوبہ ہوبی کے شہر ووہان سے ہی کرونا وائرس کا آغاز ہوا تھا، جس کے بعد 76 روز تک شہریوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہوبی میں صوبائی پیپلز کانگریس کا انعقاد فروری میں ہونا تھا، لیکن اسے بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ یہ سیاسی اجتماع کب منعقد ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کی سرپرستی میں کام کرنے والے ادارے کوویکس نے کہا ہے کہ اس نے غریب ملکوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین فراہم کرنے کے لیے 6 ارب ڈالر کا فنڈ اکٹھا کر لیا ہے اور ویکسین کی 2 ارب خوراکوں کا آرڈر دے دیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ وہ ویکسین کی مزید 1 ارب خوراکیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
اور کینیڈا میں پیر کے روز شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کینیڈا میں ہزاروں لڑکیوں کی شادیاں کم عمری میں کی گئی ہیں۔ یہ تفصیلی رپورٹ ہم کل کے پروگرام میں آپ کو سنوائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ وی او اے اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں، ویو 360 دیکھیے آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، امریکہ میں منگل کے روز امریکی ایوان نمائندگان میں ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں نائب صدر مائک پینس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے 25ویں ترمیم کا استعمال کریں۔ یہ 25ویں ترمیم کیا ہے، اسی کے تاریخی پس منظر کے بارے میں ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے بات کی ہے امریکی آئین اور قانون کے ماہر پروفیسر طیب محمود اور معروف سکالر ڈاکٹر عادل نجم سے۔ آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
تو گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر طیب محمود سے، تاکہ وہ سب سے پہلے تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ 25ویں ترمیم کیا ہے۔
25ویں جو ترمیم ہے، یہ جہاں تک اس کا صدر کا تعلق ہے، اس کا ایک محدود دائرہ ہے کہ وہ تب کی جا سکتی ہے وہ کہ جب زبان کہتی ہے کہ صدر ان ایبل ٹو ڈسچارج دی پاورز اینڈ ڈیوٹیز آف آفس۔ تو عموماً جو استعمال کی گئی ہے، 3 دفعہ استعمال ہوئی ہے، 1 دفعہ صدر ریگن کے وقت اور 2 دفعہ صدر بش، پہلے صدر جو بش تھے، لیکن سب اوقات جو ہے اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی ایسا میڈیکل پروسیجر ہونا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اینستھیزیا میں ہوں۔ تو اس کا جو زور ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ذہنی وجہ طور پہ یا جسمانی طور پہ قابل نہ رہے صدر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا، تو ایسی صورت میں جو ہے آدھی سے زیادہ کیبنٹ یا کوئی ایسی باڈی جو کانگریس معین کرے، وہ پھر کہے وائس پریزیڈنٹ کو کہ وہ ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس حوالے سے پھر اس کا ایک دائرہ اطلاق محدود ہو جاتا ہے کہ صرف انیبلٹی کی صورت میں، یہ کوئی کانڈکٹ بیسڈ نہیں ہے، یہ کیپیسٹی بیسڈ پروویژن ہے۔ اور دوسری اس میں جو ایک پروسیجرل معنی ہے بات، وہ یہ کہ اس میں پھر آدھی سے زیادہ کیبنٹ یا کوئی کمیشن جو کانگریس بنائے، اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ کا ماننا کہ وہ پاور اسیوم کر لیں گے وہ ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دائرہ اطلاق ویسے بھی محدود ہے اور آج کل کے حالات میں تقریباً ناممکن ہی سمجھیے، اور پھر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ شاید یہ حدود سے تجاوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا فوکس جو ہے کیپیسٹی پہ ہے، کسی مس کانڈکٹ پہ نہیں ہے۔
ڈاکٹر عادل نجم، تو تھوڑے سے کچھ واقعات اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ دوران صدارت ایک صدر کا انتقال ہوا، 25ویں ترمیم سے پہلے اگر وہ کنڈیشن پیدا ہوتی جس کا ڈاکٹر طیب محمود نے ذکر کیا، تو اس وقت کیا طریقہ کار تھا؟
جی دیکھیے، بالکل، کیونکہ امریکہ کی تاریخ اتنی طویل ہے، اس لیے بارہا ایسا ہوا ہے کہ یہ سوال اٹھا ہے کہ ایک صدر جب جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہوگا، اور کچھ اس کا تعلق روایت سے ہے، کچھ اس کا تعلق قانون سے ہے۔ ایک بار تو امریکن تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ عرصے تک کہا یہ جاتا تھا کہ چونکہ صدر جو تھے وہ بیمار تھے، تو ان کی جو بیگم صاحب تھی، ان کی جو بیوی تھی، वो एक तरह से डिफैक्टो पावर बन गई थी थोड़ी देर के लिए।
इससे पहले 18वीं सदी में विलियम हेनरी हैरिसन जो थे प्रेसिडेंट, उनका अपने उदय की मियाद के दौरान उनका इंतकाल हो गया था, तो उनके जानशीन का इंतखाब फिर किस तरह हुआ था?
अगर सदर का इंतकाल हो जाए तो फिर तो वो 9 में पहले ही है मौजूद ये चीज सक्सेशन की, और 25वीं तरमीम के अंदर भी इसका जिक्र है कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो उसको टेक ओवर करता है, तो उसके लिए कोई और किसी किस्म के कदम उठाने की जरूरत नहीं होती।
मैं अगर मुझे आप इजाजत दें शहनाज, मेरे ख्याल में जिस चीज का आप रेफर कर रही है दुरुस्त फरमाया कि आप कानून जो है वो बड़ा क्लियर है कि सदर के बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो है वो स्पीकर ऑफ द हाउस, और फिर एक पूरी कैबिनेट की नीचे तक जो है 7वीं 8वीं 9वीं की अगर वो इनकैपेसिटेट हो किसी वजह से तो कौन आता है। और ये मसला तब भी बन गया था जब फॉर एग्जाम्पल बिल क्लिंटन पे हो रहा था सवाल कि उनकी सदारत कम्प्लीट होगी या नहीं होगी, लेकिन जो हैरिसन का आपने जिक्र किया क्योंकि वो बिल्कुल शुरू में थे तो उस वक्त जो था क्लियर ये नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस ये होती थी कि जनाब जो उनके जो नायब सदर हैं जो मेरे टाइलर साहब थे वो जो हैं जॉन टाइलर जो हैं वो सदर बनेंगे या वो सिर्फ उस वक्त तक चार्ज लेंगे विदाउट बिकमिंग प्रेसिडेंट जब तक एक नया सदर जो है वो इलेक्ट नहीं हो जाता। और मेरे ख्याल में इस तमाम बहस का अहम जो नतीजा है वो ये है कि एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद सीखता है हालात से, और मेरा ये ख्याल है कि जो अभी हालात पैदा हुए ना सिर्फ इस हफ्ते में लेकिन मेरे ख्याल में पिछले 10-15 सालों में जो हालात पैदा हुए हैं वो चीख चीख के ये कह रहे हैं कि अमरीकन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार फिर इस किस्म के सवालात को रिविजिट करना है जो उनका जवाब एक वक्त क्लियर था और अब नहीं।
शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और जैसा कि आपने रिपोर्ट भी सुनी, भारत की हुकूमत हफ्ते के रोज से कोरोना वायरस से बचाव के खिलाफ टीके लगाने की मुहिम शुरू कर देगी, जबकि पाकिस्तान में ये सिलसिला मार्च के बाद शुरू होगा। रिपोर्ट तैयार की है नफीसा हूद भाई ने।
नई दिल्ली में सीनियर तज्जाकार जफर आगा का कहना था कि मार्केट में वैक्सीन की कीमत 200 रुपए है लेकिन हुकूमत ये टीके मुफ्त फराहम करेगी।
गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी सतह के ऊपर इन सीरम्स की डिलीवरी शुरू कर दी है। आज सुबह दिल्ली में पहला हवाई जहाज सामान लेकर ये वैक्सीन लेकर पहुंचा और तकरीबन 11 स्टेट्स में अब तक डिलीवरी हो चुकी है और तैयारी चल रही है। कोई आसान काम नहीं है 125 करोड़ लोग की आबादी को वो करना। साइंस के मैदान में एक बड़ी बड़ी पेशरफ्त है और ये बड़ी बड़ी बात है कि इतनी कम मुद्दत में हिंदुस्तान ऑक्सफोर्ड और वैक्सीन के साथ मिलके ये हिंदुस्तानी कंपनीज दो कंपनीज ये काम कर रही हैं और इस वैक्सीन बनाने में कामयाब हुई हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से 11 मिलियन डोजेस का ऑर्डर हो चुका है सीरम कंपनी जो इसको बना रही है उसने ये कहा है कि फर्स्ट लॉट जो है वो 11 मिलियन का है।
आप लोग एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड की कंपनी है उसके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो क्या क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है भारत की तो डोजेस कम पड़ जाएंगे, इस लिहाज से जो सप्लाई है वो उसको बरकरार रखने के लिए क्या किया जा रहा है?
जैसा आपने कहा कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर काम हो रहा है तो उनको उनके बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। फिर इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है, सूबाई गवर्नमेंट हुकूमतें ये चाहेगी कि उनके आवाम को जल्दी से जल्दी ये सहूलत मिले, क्योंकि अगर कोई हुकूमत नाकाम होती है तो उसको इलेक्शन के वक्त इस मामले में जवाब देना पड़ सकता है और अपोजिशन का फायदा उठा सकता है। हिंदुस्तान में इस साल बंगाल और आसाम जैसे 2 सूबों में चुनाव 3 महीने बाद होने हैं, इसी तरह से फिर दूसरे सूबाई हुकूमतों में चुनाव होने हैं, तो हुकूमतों का और पोलिटिकल पार्टीज का अपना अपना वेस्टेड पोलिटिकल इंटरेस्ट भी है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम को कामयाब बनाएं।
ये थे नई दिल्ली में सीनियर तज्जाकार जफर आगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सरकारी फातिमा जिना अस्पताल में चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मकबूल बलूच का कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस वैक्सीन मार्च के बाद लगना शुरू हो जाएंगे।
तो हमारे जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स के जो सरबरा हैं, उन्होंने चाइना से एक मुआहदा किया हुआ है कि हम वैक्सीन तकरीबन 1 करोड़ के करीब डोज मंगवाएंगे, जिनमें जो एक्सपेक्टेड है वो कह रहे हैं कि मार्च तक आ जाएंगे। तो अभी भी मैं जो क्वेटा में हूँ, یہاں پہ جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے فارمز وغیرہ میں بھیجے جا رہے ہیں کہ ان کو کائنڈلی آپ لوگ فل کریں تاکہ ہم جب ویکسین آ جائیں تو ہمیں کوئی دشواری نہ ہو.
کیونکہ بھارت اور چین میں میسو ویکسینیشنز ہونے جا رہی ہیں اگلے چند مہینوں میں, لہٰذا کیونکہ پاکستان ان کے پڑوس میں ہے, پاکستان کے لیے ایک فائدہ دیکھتے ہیں کہ پڑوس ممالک کے لوگ ویکسینیٹ ہوں کووڈ 19 کے خلاف.
جی جی بالکل, اگر ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا, یہ جو ٹرانسپورٹ ہے, تو اگر ایک ایریا ویکسینیٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے اچھے اثرات جو ہے دوسرے ممالک پر بھی پڑ جاتے ہیں. تو اگر انڈیا ویکسینیٹ ہوگی تو ہمارے یہاں پہ بھی ویسے ایک ریفی ہوتی ہے کہ جناب اگر انڈیا میں یہ ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو رہا. تو اس سے ایک پوزیٹیو سرکل سٹارٹ ہوگا تاکہ پھر ہم بھی جلد سے جلد جو ہے ویکسین ان سے منگوا کر اپنے جو پبلک ہے, ولنریبل جو سیگمنٹ ہے, ان کو ویکسینیٹ کرائیں گے تو ڈیفینیٹلی فائدہ تو ہوگا.
یہ تھے پاکستان کے فاطمہ جناح ہسپتال میں چیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر مقبول بلوچ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ وینزویلا کے عوام اور عبوری صدر جوان گویڈو کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ ان بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ ہم نیکولس مڈورو, ان کی ناجائز حکومت اور ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں جو وینزویلا کی جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں ان کی مدد کرتے ہیں. ان میں سے ایک سہولت کار عوامی جمہوریہ چین کی ملکیت والا ادارہ CEIEC ہے, جسے پہلے چائنا نیشنل الیکٹرانکس امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن کے نام سے جانا جاتا تھا. محکمہ خزانہ کے مطابق CEIEC نے میڈورو کی ناجائز حکومت کو ایسی سہولتیں مہیا کی ہیں جن کی وینزویلا کے اندر اسے سینسرشپ کو جاری رکھنے کی خاطر ضرورت ہے. ان میں سافٹ ویئر, تربیت اور فنی مہارت اور تربیت یافتہ کارکن شامل ہیں جو وینزویلا میں سرکاری ملکیت والے ٹیلی کمیونیکیشن کی قومی ٹیلی فون کمپنی کو چلا سکیں. امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ میڈورو حکومت نے بار بار اس خواہش کا مظاہرہ کیا ہے کہ اپنے شہریوں کے جمہوری حقوق کو دبایا جائے, ان کو اپنے سیاسی خیالات کے اظہار کی بنا پر ڈرایا دھمکایا جائے, یا CEIEC کی جانب سے مہیا کی گئی ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کی آوازوں کو دبایا جائے. اس کے علاوہ وینزویلا کی نیشنل ٹیلی فون کمپنی, جو ملک کے اندر 70% انٹرنیٹ سروس کو کنٹرول کرتی ہے, تواتر کے ساتھ غیر جانبدار اخبارات میں رکاوٹ ڈالتی ہے, اور معمول کے مطابق عبوری حکومت کے ارکان کی براہ راست نشر کی جانے والی تقریروں میں خلل ڈالتی ہے. 30 نومبر کو غیر ملکی اثاثوں پر کنٹرول سے متعلق امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر یا OFAC نے ترمیم شدہ انتظامی حکم نامے 13692 کے تحت CEIEC کے خلاف تعزیرات عائد کر دی ہیں. محکمہ خزانہ نے اس بات کا تعین کیا کہ عوامی جمہوریہ چین کی ملکیت والی یہ کمپنی وینزویلا میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے میڈورو کی ناجائز حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتی ہے. اس نے میڈورو کی ان کوششوں میں سہولت پیدا کی جس سے انٹرنیٹ سروس کو محدود کیا جا سکے اور سیاسی مخالفین کے خلاف ڈیجیٹل جاسوسی اور سائبر آپریشن کیے جا سکیں اور ان کی مدد سے اختلاف کو دبایا جا سکے. یہ اسی قسم کا ہتھیار اور ویسی ہی ٹیکنالوجی ہے جنہیں بیجنگ خود اپنے لوگوں پر نظر رکھنے اور کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تعزیرات لگائے جانے کے نتیجے میں امریکہ کے اندر یا امریکی شہریوں کے قبضے یا کنٹرول میں CEIEC کی تمام املاک اور ان املاک میں ان کے مفادات پر روک لگ جائے گی. ساتھ ہی CEIEC کے ساتھ امریکی شہریوں کو کاروبار کی بھی ممانعت ہوگی تا وقت کہ انہیں اس سے استثناء حاصل نہ ہو اور اس کی اجازت نہ دی گئی ہو. جن کمپنیوں پر امریکی حدود کا اطلاق ہوتا ہے اور جو اس چینی کمپنی کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں انہیں 14 جنوری تک سی ای آئی ای سی کے ساتھ اپنے لین دین کو ختم کر لینا ہوگا۔ وزیر خزانہ اسٹیو منوچن نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ میڈورو کی ناجائز حکومت کی جانب سے اپنے آمرانہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے سی ای آئی ای سی جیسے اداروں پر انحصار جمہوری اقدار اور جمہوری طور طریقوں کے برعکس اس کی حکومت کی ترجیحات کو مزید آشکار کرتا ہے۔ امریکہ کسی کو بھی نشانہ بنانے میں پسو پیش نہیں کرے گا جو وینزویلا کے لوگوں اور دنیا میں دوسری جگہوں پر عوام کے جمہوری عزم کو دبانے میں مددگار ہوں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے تھے۔ یہ نیوز شو آپ کے لیے ہم پیر سے جمعے تک پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے۔ ہر گھنٹے کے آغاز پر ہمارے تازہ ترین بلٹن بھی سماعت فرمائیے۔ اب بہجت جلانی بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔